ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد و
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أعطينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوا
اللهم صل على
کل سے ہم نے جس عشرہ مجالس کا آغاز کیا بحمد للہ، تو اس میں ہمارا عنوان ہے معرفت امام حسین علیہ السلام، اور اس کی روشنی میں تعمیر کردار، کیریکٹر بلڈنگ. اور اس کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو کافی مطلب کچھ ود انٹروڈیوسنگ ریمارکس اپنے موضوع کا اسکوپ اور اس کے ریلیٹڈ جو کئی ایونیوز نکلتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو گفتگو تھی اس کو ایبزارب کیا ہوگا. اور جیسا کہ میں آپ سے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے درمیان جو یہ ایک انفارچونیٹ فاصلے ہیں، تو اس کی بنا پر یعنی جو ڈائریکٹ ایک کمیونیکیشن نہیں ہے، تو اس کی بنا پر بہرحال ایک رکاوٹ مجھے بھی ایک اسپیکر کی حیثیت سے فیل ہوتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم گفتگو کو اس طریقے سے رکھیں گے کہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ. اور میں منتظر بھی رہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی بات، کوئی سوال، کوئی کمنٹ، اور یہ کہ آپ لوگ بھی مجھے کلیریفائی کریں کہ میری گفتگو آپ کو کتنی سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ میں باقاعدہ جو بھی میری تقریر ہے اس پر اچھا خاصا وقت صرف کر کے اس کو پریپیئر کر کے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، اور اس نیت سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن ہماری تعلیم و تربیت کا ذریعہ بھی بنے یہ مجلس، کہ کہنے والے کو بھی اپنی گفتگو سے فائدہ ہوتا ہے اور سننے والے بھی یقیناً اگر توجہ سے سنیں تو اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ اس پر کچھ ڈسکس بھی کریں، آپس میں بھی ڈسکس کریں اور ہمارے ساتھ بھی. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس طرف بھی توجہ دیں گے. تو بہرحال کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی ریسٹرکشنز ہیں، تو اب بالکل بھی کوئی تمہیدی گفتگو نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کل جہاں سے ہم نے بات کو چھوڑا تھا آپ وہاں سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ہم نے دو آیتیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی، جو ہمارا سرنامہ کلام ہے، ہمارا مین ٹائٹل ہے آف دا ٹاپک. اس آیت میں امامت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، یعنی خدا نے کچھ آئمہ بنائے ہیں، لیکن آئمہ بنانے سے پہلے دو باتیں ہیں، اور آئمہ بنانے کے بعد یا آئمہ عطا کرنے کے لیے دو وجوہات بیان کی گئیں، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا، ان کو ہم نے کتاب دی. اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر جو گفتگو کی ہے، حقائق اور معارف ریالٹیز بیان کی ہیں، تو اس میں ان انبیاء کا نام زیادہ ہے کہ جو رسول خدا سے پہلے گزرے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا قرآن کریم میں غور کریں تو یہ بات آپ کو زیادہ حیران کن لگے گی کہ قرآن کریم میں رسول پاک کا نام 4 یا 5 مرتبہ ہے خالی، اور باقی یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اس عنوان سے رسول کا ذکر بہت ہے، لیکن سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح ان لوگوں کا ہے، ذکر کافی زیادہ ہیں. یعنی شاید جیسے مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 14 سورتوں میں الگ الگ, باقی حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور بھی زیادہ ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گویا قرآن جو ہے وہ گزرے ہوئے لوگوں یا گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات کو بیان کرنے والی یا سنانے والی کتاب. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اٹ مینس دیٹ قرآن از لائک اے اسٹوری بک کہ جس میں گزرے ہوئے نبیوں کے واقعات کو بار 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 مختلف انداز سے بیان کیا گیا. یہ بہت بڑی غلط فہمی, یہ بہت بڑی مسٹیک ہے اگر ہم اس بار اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں. تو قرآن کریم نے جب انبیاء علیہ السلام کا نام لیا ہے تو وہ اسٹوری سنانے کے لیے نہیں لیا ہے, بلکہ وہ ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر لیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی کہ قرآن کریم, ایون جیسے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم ہر دور میں زندہ ہے اور ہر آنے والے دور میں قرآن کریم کی نئی تفسیر اور تفصیلات سامنے آتی ہیں. کہ ہمارے لیے یہ سوچنا مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ خالی یا تو زمانے پیغمبر کے لیے تھا یا اس میں پچھلے انبیاء کے سٹوریز ہیں, واقعات ہیں اور بس. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے, اس کی ہر ہر آیت ہمیں ایک کنسپٹ آف لائف پرووائڈ کرتی ہے, اور جتنے بھی اس میں واقعات اور ایونٹس ہیں جو ہمیں کبھی کبھی سٹوریز بھی لگتے ہیں تو وہ ایک ریفرنس ہیں ٹو ایکسپلین دا ریالٹی ان اے بیٹر وے. کہ اگر قرآن تمثیل بتاتا ہے, ہمیں ایگزامپلز دیتا ہے, کبھی شہد کی مکھی کی ایگزامپل دیتا ہے, کبھی عنکبوت یا مکڑی کی ایگزامپل دیتا ہے, کبھی اور حیوانات کی بھی ہیں, نباتات کی بھی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کوئی ہمیں سے کوئی معمولی بات کر رہا ہے. اس کے اندر چھپی ہوئی بہت گہری وزڈم ہے جو ہمیں اس غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہاں پہ نام ہے, اور حضرت موسیٰ اور پھر بنی اسرائیل اور پھر آئمہ جو بنی اسرائیل, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خالی ان آئمہ کی بات ہے کہ جو بنی اسرائیل میں آئے, بلکہ یہ ہر اس امام کے بارے میں ذکر ہے کہ جسے خدا نے کسی بھی دور میں منتخب کیا. اور یہ بات ہم کو یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ حقیقتاً خدا کی بارگاہ سے منتخب ہوتا ہے. یہاں سے ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے اس آیت سے, کیا وجعلنا ہم نے قرار دیے, منہم ائمتن, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا بنانا اور امام کا قرار دینا یہ ایکسکلوسیولی خدا کی اتھارٹی, اس میں کوئی بھی دوسرا شخص یا دوسرا انسان, حتیٰ کہ پیغمبر بھی اس بارے میں اس کو بھی یہ اتھارٹی یا اجازت یا پرمیشن نہیں ہے کہ تم امام بنا لو. یعنی کہ رسول خدا نے غدیر میں امام علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا تھا, نہ کہ امام علی کو چوز کیا تھا. اس بات کو ہمیں خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. تو امامت کون سا عہدہ ہے؟ امامت وہ عہدہ ہے کہ جو خدا جسے خود منتخب کرتا ہے, امام کو خدا جسے خود سلیکٹ کرتا ہے. تو آیت میں, دو آیتوں میں میں نے آپ کو بتایا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو کتاب دی. کتاب دینے کا پرپس کیا تھا؟ کہ تم خدا کی لقاء یا ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہنا, اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے. تو کتاب کے نتیجے میں خدا سے ملاقات کا یقین اور کتاب سے حاصل ہونے والی ہدایت، اور پھر اس کے بعد آئمہ جو خدا نے عطا کیے، تاکہ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی خدا کی کتاب سے استفادہ نہیں ہے تو امام سے بھی استفادہ نہیں، اور امام کی برکت سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ امامت کی نعمت حقیقتاً کس کے پاس ہوتی ہے؟ کہ جو صبر کرے اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھے، ان کے حق ہونے پر، ان کے صحیح ہونے پر۔ تو یہ خلاصہ تھا جو کل میں نے ان دو آیتوں کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تھوڑا سا امامت کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ امامت ہے کیا، اور اگر یعنی کہ یہ سوال آپ لوگ اپنے ایک دوسرے سے بھی کریں اور آپس میں بھی اس بات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے سوال کرے کہ امامت اور ولایت کیا ہے، ہم امامت اور ولایت کو کیسے ڈیفائن کریں گے، اور یہ ڈیفینیشن کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تشیع کی بنیاد ولایت اور امامت پر ہے، یعنی ہمارا اور باقی مسلمانوں کے اندر جو مین ڈفرینس ہے وہ اسی امامت کی بنیاد پر ہی آتا ہے اصل میں۔ تو امامت کی کیا تعریف ہے؟ تو ہمیں امیزنگلی یہ بات فیل ہو جائے گی کہ ہم خود امامت کی اور ولایت کی صحیح تعریف کرنے کے لیے ہمیں مشکل ہو رہی ہے کہ ہم نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، کہ زیادہ تر سینس میں آپ دیکھیں گے تو ہمارے دماغوں میں کیا ہے کہ امام یعنی پیغمبر کے خلیفہ، امام یعنی وہ کہ جن کو رسول خدا اپنے بعد امت کا لیڈر بنا کے گئے تھے۔ ہمارے پاس امامت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ عام طور سے اس سے آگے نہیں جاتی، لیکن جس طریقے سے قرآن کریم نے ہم کو سمجھایا اور جو علماء ہیں، یعنی ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ان آیتوں کی تفسیر کی، تو اس کا میں ایک خلاصہ، ایک سمری آپ کو بتاتا ہوں، اور پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ تشیع کی بنیاد اس پر ہے کہ اگر اس کو ہم نے صحیح نہ سمجھا تو پھر ہمارا شیعہ ہونے کی حیثیت سے ترقی کرنا مشکل ہے، پھر ہم وہی ایک ڈینگلنگ فلوٹنگ اسٹیٹ میں ہی رہ جائیں گے، آگے نہیں جا پائیں گے۔ دیکھیں، خدا نے دین ہمیں کس لیے عطا کیا، انسانیت کو کس لیے عطا کیا؟ خدا کا مقصد یہ نہیں ہے دین دینے سے کہ وہ ہم سے کچھ خاص کام کروائے، ہم کو کچھ خاص امور میں، افعال میں، اعمال میں مشغول کر دے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے ان کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے دیا تو ہمیں ریوارڈ کے طور پر جنت دے دے، یعنی کہ اچھی نعمتیں دے دے، کہ وہ اچھی نعمتیں بھی زیادہ تر کھانے پینے والی یا لذت والی ہی دماغ میں آتی ہیں جنت کے نام پر، اور جن لوگوں نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا تو ان کو پنشمنٹ دے دے، اور پنشمنٹ کے طور پر ایک مقام ہے، جگہ ہے جو جہنم ہے، اس جہنم میں ڈال دے۔ دین کا حقیقی مقصد یہ نہیں، بلکہ دین کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس دین کے ذریعے سے جس مخلوق کو خدا نے انسان بنایا ہے، وہ مخلوق اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرے، اور خدائی صفات پیدا کرنے کے بعد اس کے اور خدا کے درمیان پردے اور حجابات کم ہوتے چلے جائیں، اور جتنی زیادہ خدا کی قربت اس مخلوق یعنی انسان کو حاصل ہو، اتنی ہی اس کی جنت ہائی لیول کی بن جائے۔ تو انسان کی جنت کیا ہے؟ جس مخلوق کو خدا نے انسان بنایا، عقل دی، ہوش دیا، شعور دیا، اس انسان کی جنت خالی کھانا پینا نہیں ہے، اس انسان کی جنت یہ ہے کہ وہ خدائی صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے خدا سے زیادہ قریب ہو. یعنی ہم سب پیغمبر اکرم کی معراج پر تو یقین رکھتے ہیں نا کہ رسول خدا نے تمام عالمین کو کراس کیا، ان مقامات تک پہنچے کہ جہاں پر کوئی ملک مقرب بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اس مقام پر پہنچ کر آپ نے خدا سے کلام فرمایا. یہ حقیقتاً انسان کی جنت ہے، یہ انسانیت کی بہشت ہے کہ جس کو اکمپلش کرنے کے لیے یا جس کو اچیو کرنے کے لیے خدا نے یہ دین کے نام پر ایک حقیقت، ایک سچائی انسانوں کے ہاتھوں میں دی. کہ اگر ہم نے اس دین کو ویسے ہی لیا، اس پر ویسے ہی عمل کیا، اس کو اس طریقے سے عملی بنا لیا، پریکٹیکل کر لیا، اس کی حقیقت کو پا لیا، اس کو زندہ کر لیا جیسا کہ خدا نے دیا ہے ہمیں، تو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اس مقام معراج تک، یا اس رستے میں کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہیں اس جگہ پہ. تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین دینے کا مقصد کیا ہے، اور انسان اور انسانیت کی جنت حقیقت میں کیا ہے. کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی میں کس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی؟ آپ نے اپنی زندگی میں کس چیز کو سب سے زیادہ چاہا ہے؟ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا جملہ، اور ظاہر ہے کہ آپ کے جو کلمات ہمارے پاس موجود ہیں، اور زیادہ تر کلمات وہی ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک کے ٹائم پیریڈ میں، تو وہ گولڈ ہیں. حقیقتاً وہ ایک ہیرے جواہرات کی مانند ہے. کہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تھا یزیدی افواج کو کہ جنگ کو ایک دن کے لیے مؤخر کر دو، ڈیلے کر دو، کیونکہ وہ تو 9 محرم کو ہی اس بات پر تلے بیٹھے تھے کہ جنگ ہو جائے. شمر کے آنے کے بعد وہ اس بات پر مصر تھا کہ یہ کام جلد از جلد ختم ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ پیغام دیا تھا کہ ایک دن کے لیے اس کو مؤخر کرو، ڈیلے کرو. اور آپ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اب ایک رات اپنے رب کی عبادت میں، اس سے راز و نیاز اور مناجات میں بسر کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ میری زندگی کی آخری رات ہے تو میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کے زیادہ ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لوں، اس لیے نہیں، بلکہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت اور بندگی کس قدر محبوب ہے. امام حسین علیہ السلام کا جملہ کیا ہے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس کی عبادت و بندگی سے مجھے کس قدر محبت ہے. تو یہ جو محبت کی بنا پر عبادت انجام دی جاتی ہے، اور ثواب اور عذاب کے لحاظ سے جو عبادت انجام دی جاتی ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق. تو آئمہ علیہ السلام نے ہم کو ہمیشہ ہی بتایا ہے، یہی تعلیمات ہیں. آپ نے اسی چیز کو ہمارے سامنے کلیریفائی کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقرب الہی کو حاصل کرے. کہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہوں، امام حسن ہوں، امام سجاد علیہ السلام ہوں، کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ حضرات کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے. رسول خدا کے بارے میں آپ کی ازواج یہ بیان کرتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا، اذان کا وقت آتا تھا، تو رسول خدا ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے کسی اور عالم میں پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں پہچان نہیں رہے، یعنی ہمارے لیے یہ بات ناقابل تصور ہے کیونکہ ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر پاتے. لیکن اگر ہم رسول اور آل رسول کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ دین کس کام کے لیے ہے، دین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، رضا الہی، خوشنودی خدا، اس کی خاطر زندگی گزارنا. اور جو کچھ ہمیں، یعنی یہ فخر ہے ہمارا ائمہ اہل بیت کے ماننے والوں کا، یہ ہمارا فخر ہے کہ امام علیہ السلام نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے کہ ثواب بہت زیادہ جسمانی لذتوں کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی ثواب اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کا نام. حقیقی ثواب یہ ہے تمہاری زندگی میں کہ تم محبوب خدا بن جاؤ، تم ایسے بن جاؤ، تمہارا وہ لیول ہو جائے، تمہاری وہ حالت ہو جائے کہ خدا تم سے محبت کرے. اور اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران میں ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کب کرے گا؟ جب تم میری اتباع کرو گے. یعنی کہ پیغمبر کو، رسول کو، امام کو اس طریقے سے فالو کرو گے کہ جیسا کہ فالو کرنے کا حق ہے. اور فالو کرنے کا حق میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس جملے کی ڈیپتھ کو سمجھیں گے انشاءاللہ، کہ رسول خدا کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح رسول نے نماز پڑھی ہم اس طرح نماز پڑھیں، بلکہ رسول کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جیسی نماز پڑھی ہم بھی ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جس طرح کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ایسے ایسے وضو کیا جو فقہی کتابوں میں موجود ہیں، رسول قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، قیام ایسے تھا، رکوع میں ایسے جھک گئے، سجدے میں ایسے چلے گئے، ساتھ اعضا زمین پہ رکھ دیے، یہ کیا ہے؟ رسول کی طرح نماز پڑھنا. لیکن رسول جیسی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں رسول خدا کے قلب مقدس کی جو حالت ہوتی تھی، ہمارا دل بھی اس سے کچھ کچھ قربت پیدا کرے، اس سے کچھ سملیرٹی پیدا کرے. کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کہ حالت نماز میں پیر میں گھپا ہوا تیر کھینچ لیا گیا اور آپ کو خبر نہیں ہوئی، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ صرف اس وقت اس طریقے سے پاسبل ہے کہ امام علی علیہ السلام کا نفس خدا کی بارگاہ میں، خدا کی حضوری میں اتنا زیادہ سینس آف اٹیچمنٹ رکھ رہا تھا کہ باقی ہر چیز کی طرف سے توجہ ہٹ چکی تھی، باقی اور کوئی چیز سامنے نہیں تھی. تو اصل ہمارا کیا کام ہے، ہمیں کیا دعا کرنی ہے، کیا ایفرٹ کرنی ہے؟ کہ رسول اور امام جیسی نماز پڑھ، ان جیسی عبادت کرنا ہے، نہ کہ اس کی طرح، نہ کہ خالی اس کی شکل و صورت کو فالو کرنا، بلکہ اس عبادت میں جو حالت قلب کی ان کی ہوتی تھی، ظاہر ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہو، کچھ نہ کچھ اس سے قربت ہو، کچھ نہ کچھ اس سے سملیرٹی ہو، تب ہم ان کے رستے پر ہیں، تب ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تب ہمیں ان کی پیروی کے نتائج کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ آئیں گے. تو میں اس چیز کو کہ امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، یعنی خدا نے انسانوں کے لیے اپنی قربت کا ایک پورا رستہ بنایا ہے، ایک چینل بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس چینل سے ہو کر انسان خدا سے قریب ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، اس چینل کا نام ہے ولایت. ولایت اس راہ کا نام، جس راہ پر انسان چل کر خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں یعنی کہ پہلے اگر حضرت موسیٰ کے دور میں دیکھیں تو اس ولایت کا مظہر حضرت موسیٰ تھے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم تھے، پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو آج ہمارے لیے رسول خدا کس کو اس ولایت کے پات کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرا کے گئے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ یہ راہ ولایت کس سے ڈیفائن ہوتی ہے؟ عترت رسول، اہل بیت رسالت اور کتاب خدا، کتاب خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام مل کر راہ ولایت کو ڈیٹرمن کرتے ہیں۔ یعنی ان سے متمسک رہو گے، ان کے دامن کو تھامے رہو گے، ان کو پکڑے رہو گے، جیسا میں نے کہا کہ ان کو ان ٹرو اسپرٹ فالو کرو گے تو کیا ہوگا، یہ وہ راہ ولایت ہے کہ جو تمہیں کہاں تک لے جائے گی۔ خود رسول خدا نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ دونوں کہاں پہنچیں گے، میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں گے، اور اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو ان کے ساتھ ساتھ تم بھی حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے۔ لیکن تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں، ورنہ یہ بات آپ نے علماء سے بہت سنی ہوگی، اور کیونکہ ماشاءاللہ علماء کافی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر خالی تعریف کرنے اور قصیدے پڑھنے سے کوئی اہل بیت کا متمسک ہونے والا بن جاتا ہے تو وہ انسان بھی بن سکتا ہے کہ جو سر امام حسین علیہ السلام کو لے کر دربار کوفہ میں گیا تھا، وہ بھی یہ قصیدے پڑھ رہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں اس انسان کا سر ہے کہ جو مشرق و مغرب میں جس سے بافضیلت کوئی انسان نہیں۔ اسی طریقے سے جتنے دشمنان اہل بیت تھے، برائی تو کوئی بھی نہیں کر پایا تھا، برائی تو اس سینس میں کوئی بھی نہیں کر پایا تھا کہ ان کے کردار پر جب بھی ذکر آتا تھا سامنے تو وہ تعریف کرنے میں مجبور ہو جاتے تھے۔ تو خالی زبان سے تعریف کرنا، خالی زبان سے قصیدے پڑھ لینا، خالی زبان سے مدح سرائی کر لینا انسان کو نجات نہیں دلاتی ہے، راہ ولایت پہ نہیں لاتی ہے۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک کوئی بھی چیز ہے، جیسے بلب ہے یا کوئی اور اپلائنس ہے، کہ آپ بلب کے ذریعے سے اپنے اندھیرے کو روشن کرتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے پاس خالی بلب کی ایک تصویر ہو، اس تصویر میں سے کوئی لائٹ نہیں نکلے گی۔ ایون آپ کے پاس ایک فزیکل بلب ہو، شیشے کا ایکچوئل بلب ہو، لیکن اس کے اندر سے کرنٹ نہ دوڑ رہا ہو، تب بھی وہ روشنی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایکوپمنٹ اور اپلائنس ہے وہ بھی صحیح صحیح آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کرنٹ ہے وہ بھی اس میں سے فلو کر رہا ہونا چاہیے۔ تو یہ حقیقتاً جو ولایت ہے یہ وہ کرنٹ کی مانند ہے، یہ جو امامت ہے، ہماری سچی پیروی ہے، ہدایت لینا ہے، ہدایت کی راہ پر چلنا ہے، یہ وہ کرنٹ ہے۔ تو خدا نے یہ رستہ بنایا ولایت، اور ولایت کو خدا نے تین طریقوں سے، یعنی اپنے سے قریب ہونے کے حوالے سے تین چیزوں کو رکھا، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے امامت۔ ٹھیک ہے، ولایت کی تین قسمیں ہیں۔ ولایت آپ سمجھ گئے، ولایت یعنی خدا سے قریب ہونے کا رستہ، وہ راہ جس پر چل کر انسان خدائی ہو جائے، خدائی قربت کو حاصل کر لے۔ اس کے لیے خدا نے تین اور راہیں کھولی۔ نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کی جانب سے جو بھی حقیقتیں ہیں جو انسان کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، وہ غیبی حقیقتیں ہمارے سامنے بیان کر دیں اور رکھ دیں، یہ نبی کا کام ہے، یہ نبوت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کل میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جن کو بھی خدا نے منتخب کیا ہے، وہ ان کو منتخب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے اپنی مرضی کا کام کرائیں، بلکہ ان کی ایک خدائی رسپانسبلٹی ہے جس کے لیے وہ مامور ہیں، جس پر وہ خدا کی طرف سے ان کو اس کام کو انجام دینا ہے. تو نبی کا کام کیا ہے؟ خدائی حقیقت اور خبر. خدائی حقیقت اور خبر جو دو چیزیں انسانوں کو بالکل نہیں پتا, ایک توحید کے بارے میں نہیں پتا, ایک آخرت کے بارے میں نہیں پتا. یعنی اگر انسانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی آسمان کو تاروں کو پوچھتا ہے, کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے, کوئی بت بنا کے اس کے آگے ماتھے ٹیکتا ہے. انسانوں کی سمجھ, عام انسانوں کی سمجھ یہیں تک جاتی ہے کہ کوئی ڈیٹی ہے, کوئی پاور ہے, کوئی سپریم اتھارٹی ہے, لیکن کیا ہے, کیسے ہے, ایک ہے, دس ہے, ہزار ہے, نہیں خبر. تو نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توحید اور آخرت کی خبر دے انسانوں کو. یہ نبوت ہے کہ تمہارا, یعنی اس تمہارا زندگی کا, کائنات کا مالک ہے, اور وہ ہستی وحدہ لا شریک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی لائق پرستش اور بندگی نہیں ہے. اور تم اپنی زندگی میں یوں ہی چھوڑ بھی دیے گئے ہو. انشاءاللہ کل میں امام حسین علیہ السلام کے ایک جملے کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے, امر بالمعروف و نہی از منکر کے حوالے سے, تو کل اس کو اور الیبوریٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آخرت کے بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ تم یوں ہی کھلے بندوں نہیں چھوڑ دیے گئے ہو کہ جو دل چاہے کرتے کرو, بلکہ جب تمہیں زندگی دی, زندگی کے تمام فیسلٹیز دی, اور سب سے بڑھ کر عقل دی, تو پھر تمہارا حساب بھی ہے, تمہیں ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے. یہ نبوت کا کام. جب انسان نے ان دو موسٹ امپورٹنٹ خبروں کو قبول کر لیا کہ جی میں نے مان لیا, جس نے مان لیا وہ کون ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. جس نے اس کو رد کر دیا وہ کون ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اب جو مسلمان ہو گیا, یعنی جس نے اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کرنے کا مطلب بنیادی طور سے کیا ہے؟ کہ نبی سچے ہیں اور توحید اور آخرت برحق ہے. نبوت پر ایمان آ گیا, بندہ مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آ رہا ہے کہ مسلمان کی زندگی اس دنیا میں کیسی ہونی چاہیے کہ وہ ولایت کے رستے پر آگے جا سکے, یعنی قربت خدا کے رستے پر آگے جا سکے. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ توحید حق ہے, آخرت حق ہے, اور پھر اس کے بعد جو دل چاہے جس کا کرے, جیسی چاہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اب دوسری ہستی, یعنی دوسرا رول, خدائی رول کون سا سامنے آیا؟ رسول کا. رسول کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں وہ تمام زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ جن کے مطابق چل کر ہم اپنے اندر خدائی صفات پیدا کر سکتے ہیں, جن کی بنا پر ہم راہ ولایت کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. تو رسول, اسی لیے آپ نے بنیادی دینیات میں بھی پڑھا ہوگا کہ نبی اور رسول کا بنیادی فرق کیا ہے, کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. اور شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کا مطلب ہے کہ خدائی احکامات کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے, زندگی کو کیسے بلڈ کیا جائے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی اور رضا نصیب. ٹھیک ہے, تو اب نبی اور رسول کی تو بات سمجھ میں آ گئی. نبی نے خبر دے دی, ہم خبر پر ایمان لے آئے, ایکسیپٹ کر لیا, مسلمان ہو گئے. رسول نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا, نظام, عبادات, معاملات, معاشرت, ہر چیز بتا دی. شریعت آ گئی, ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, فالو کر لیا, ہم مومن ہو گئے, مسلمان سے آگے بڑھ کے تقویٰ کے درجے پر آ گئے. پھر امام کا کیا کام؟ امامت کس بات کے لیے؟ امامت کا مقصد کیا ہے؟ تو اب یہاں سے ایک بہت زبردست جو چیز ہے کہ جو ہمارے علماء, اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو زیادہ کرے, کہ انہوں نے جو اس مسئلے کو کھولا ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے, اس شریعت کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن. جو شریعت آپ کو دی گئی ہے, یعنی نماز آپ کے ہاتھ میں ہے, اس نماز کا ایک ظاہر ہے جس کو آپ احکام شریعت سے سمجھتے ہیں اور اس نماز کا ایک باطن ہے. یعنی باطن کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں انسان کے قلب اور نفس اور روح کی کیا حالت ہو. نماز میں جب آپ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو آپ کس حد تک دیکھنے کے قابل ہیں, کس حد تک اس سے قریب ہونے کے قابل ہیں, حمد کی کیا حقیقت ہے, اینڈ سو. تو امامت کا کام یہ ہے کہ جس شریعت کو پیغمبر نے بتایا ہے اس شریعت کے باطن تک مومن کو لے جائے. تو اسی بنا پر امام کا کردار سب سے بلند ہے. امام کا جو کی جو حیثیت ہے, امام کا جو رول ہے وہ سب سے بلند ہے. اس میں وہ کمپیریزن نہیں ہے کہ جس طریقے کے کم عقلی والے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ رسولوں سے بڑھا دیا, بڑھانے والی بات نہیں ہے. آپ اس عہدے اور اس رینک کو سمجھیں, اس معموریت کو سمجھیں, رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ نبی کی ذمہ داری خدا کی طرف سے کیا ہے, رسول کی ذمہ داری خدا کی طرف سے کیا ہے, اور امام کی ذمہ داری خدا کی طرف سے کیا ہے. اور اسی بنا پر جو انبیاء اولو العزم تھے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام, سب سے پہلا امام تو خدا نے ان کو بنایا ہے, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہے کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ اے ابراہیم ہم تم کو انسانیت کا امام قرار دیتے ہیں. سب سے پہلے امام ان کو بنایا ہے, اس کے بعد ائمہ اولاد ابراہیم کو بنایا ہے, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام, اور ان سب کے لیے امامت کی بات آئی ہے. تو ائمہ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے کہ امام کون ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو شریعت کے باطن تک لے کے جاتا ہے, اور اس کی مثال ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کے, امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے ملتی ہے. آپ اگر غور کریں اس پر, امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہاں تک پہنچایا تھا. آپ جب واقعات کربلا سنتے ہیں تو اس پر غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہاں تک پہنچایا تھا. آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ جب شب عاشور تمام اصحاب نے کاملاً اپنی فرما برداری کا, اپنی وفاداری کا یقین دلا دیا, یعنی اس آخری امتحان میں پاس ہو گئے. جو آخری امتحان تھا ان کا, وہ شب عاشور لیا گیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں چراغ گل کرتا ہوں اور جس کو جانا ہے چلا جائے, اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں. اور جب لوگ نہیں گئے اور کہا کہ ہمیں 70,000 زندگیاں بھی دی جائیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, 70,000 مرتبہ قتل ہونا پڑے آپ کی حمایت میں ہو جائیں گے. یہ آخری امتحان پاس کر لیا انہوں نے امامت سے اٹیچ ہونے کا. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا جملے ملتے ہیں کہ صبح عاشور وہ لوگ اس جگہ پر تھے کہ جنت میں اپنے اپنے گھروں کو دیکھ رہے تھے, اور ہم لوگ یعنی روز عاشور کو بہت زیادہ مصیبت زدہ دن اور ہے, غم انگیز ضرور ہے. یعنی میں ایک جملہ یہاں پر آپ سے کہوں, آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ عاشور کا دن غم انگیز ضرور ہے, مصیبت زدہ نہیں ہے. مصیبت زدہ اگر ہے تو لشکر یزید کے لیے کہ جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت سب تباہ کر لی تھی. امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے مصیبت زدہ نہیں عاشور کا دن. عاشور کا دن وہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے اپنے کمالات کو پا لیا تھا اور حاصل کر, مصیبت نہیں تھی ان کے لیے. جس یوم میں, جس مرحلے میں انسان اپنے کمال کو پا لے اس کی مصیبت ہے. اور اسی وجہ سے جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے, حبیب اور مسلم کے بارے میں, کہ ایک دوسرے سے خوش مذاقی کر رہے تھے عاشور کے دن, ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم میں سے کون بہشت میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے، کون وہاں تک پہلے جاتا ہے. تو یہ ہے امامت. امام کی جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت تک لے جانا، تقرب الہی تک لے جانا، ظاہر کے پردوں کو ہٹا کر باطن کی راہوں کو کھولنا، ان رستوں پر چلنے کے قابل بنا دینا. اور اس کی جو ہمارے سامنے مثال ہے اور بہترین اگزامپل ہے وہ خود امام حسین اور آپ کے اعصاب اور آپ کے حرم. اور انشاءاللہ اس دوران میں میں اسی طریقے سے ہی پوری ایفرٹ کرتا رہوں گا کہ پھر واقعات، امام علیہ السلام کے جملے اور تھوڑے تھوڑے واقعات کے ذریعے سے ہم اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کریں. کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ جنہیں خدا نے امام بنایا ہے، وہ امام انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ان کی انسانی معاشرے میں ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے آپ کو کیا کچھ بنا سکتے ہیں، ہم خود کس مقام تک جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل پھر ہم یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ایک جملہ ہے جو اس میں امر بالمعروف و نہی از منکر کا ذکر ہے، انشاءاللہ پھر ہم کل وہاں سے اپنی بات شروع کریں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی مصدقہ تاریخی کتب ہیں اور واقعات ہیں، اور مصدقہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جن کو ہمارے بڑے علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اب باقی تو ہر چیز کے بارے میں خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم جو بھی واقعات بیان کرتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ٹرو ہیں یا اس میں کتنے پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ مغالطے کا امکان ہو، جو 100% رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو ہمارے بڑے علماء نے جن چیزوں کو تحقیق کے بعد کیا ہے، اسی کو ہی میں انشاءاللہ کوٹ کروں گا آپ کی خدمت میں اور اسی سے ہی بیان کروں گا. تو اب ہمیں جس بات سے یعنی اب جسے کہہ لیں کہ یہ تو ہم نے امام کے بارے میں آپ کو بتایا نا کہ امام کی ذمہ داری کیا ہے، امام کی معموریت کیا ہے جس پر وہ خدا کی طرف سے معمور ہوئے ہیں. لیکن اب اصل سوال ہمارا ہے، امام تو یقیناً اپنا کام کرتے ہیں، کر دیا، اور امام آج بھی زندہ ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہمارا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امام کو ہم نے جان لیا، یہ 50% ہے. امام کو جاننے کے بعد انہیں اپنا امام بنانا، یہ نیکسٹ 50% ہے، اور یہ زیادہ مشکل کام. یعنی زیادہ تر جو ٹھوکریں لگتی ہیں وہ اس جگہ پہ ٹھوکریں لگتی ہیں. تو ہمیں جس شے سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم آئمہ کی ناقدری نہ کریں. ناقدری کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے خود خدا نے اپنے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے، انسانوں نے خدا کی، اللہ کی حق کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا. یعنی جیسا کہ خدا کو پہچان کر اس کے حق کو، اس کی بندگی کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے یہ کام نہیں کیا. لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ خدا کو یوز کرتے ہیں اپنی دنیا بنانے اور سنوارنے کے لیے. یعنی یا اللہ ہمیں یہ دے دیں، ہمیں یہ دے دیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا سے مطابق ہوتی ہیں. یہی کام لوگ اللہ کی حجتوں اور نمائندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اور جہاں پر آزمائش کا اور امتحان کا اور ثابت قدمی کا وقت آتا ہے تو وہاں پر پھر ناقدری ہوتی ہے، بے وفائی ہوتی ہے. تو ہمیں کون سے لوگ چاہیے؟ ہمیں وہ زیادہ جو بڑی آبادی تھی کوفے کی، جیسے کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے واقعے کے حوالے سے، کہ وہ 17 ہزار لوگوں نے, اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ بڑھتے بڑھتے 25 ہزار لوگوں نے ان کی بیعت کر لی تھی, اور انہوں نے مطمئن ہو کر امام حسین علیہ السلام کے نام خط بھیج دیا تھا کہ آپ تشریف لا سکتے ہیں, یہاں کی آبادی آپ کے ساتھ. اور جو لوگ بیعت کیے ہوئے تھے وہ امام علی کو جانتے تھے, امام علی 4 سال حکومت کر کے گئے تھے کوفے پہ, کوفہ دارالخلافہ تھا, کیپٹل سٹی تھا, باقی ائمہ کو جانتے تھے. ظاہراً جو ظاہری شیعوں کی بہت بڑی تعداد کوفے میں تھی. میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں, اور ظاہر ہے کہ یہ ہمیں ذکر امام حسین اور ذکر کربلا کے حوالے سے یہ تمام نکات بہت امپورٹنٹ ہیں. جتنے لوگ جب مسلم جناب مسلم گرفتار ہوئے, جب حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دستے آئے ہیں, ان میں کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ان کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کتنے دسیوں افراد ایسے تھے کہ جن کو نام لے کر آئیڈینٹیفائی کر کے پکارا تھا کہ کیا تم وہ نہیں ہو کہ میرے پاس جو خط آئے تھے اس میں تمہارا نام اور تمہاری سگنیچر اور دستخط بھی موجود تھی, کیا تم وہ نہیں ہو؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے, اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ شمر جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا, قتل کیا, یہ شمر جنگ صفین میں امام علی کی فوج میں تھا, اور جنگ کے دوران اس کا چہرہ امام علی کی طرف سے لڑتے ہوئے بہت برے طریقے سے زخمی ہو گیا تھا, مجروح ہو گیا تھا. کیا عجب معاملات ہیں, یعنی کس طریقے سے انسانوں کی کایا پلٹ جاتی ہے, کس طریقے سے یہ معاملات کے جہاں خوف آیا, دباؤ آیا, لالچ آئی, اس قسم کے معاملات آئے, اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے لوگ. اور یہ شمر جو تھا, یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا انشاءاللہ, ہم اس کو آگے پڑھیں گے بھی اس روایت کو, کہ یہ قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتا تھا, جس قبیلے سے حضرت ام البنین تھی. ان کا نام اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو فاطمہ کلابیہ ہے, قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھی. اور یہ جب آیا ہے ملعون کربلا میں, تو جناب ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لکھوا کے لایا تھا کہ تمہیں امان ہے, تم الگ ہو جاؤ, جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا. اسی طریقے سے میں ایک بات کہ جناب مسلم ابن عقیل, جب ان کی شہادت کا وقت آن پہنچا, تو آپ نے وصیت کے لیے کس شخص کو منتخب کیا تھا؟ اپنا بہت قابل اعتماد انسان سمجھ کر, جس سے ان کی رشتہ داری بھی ہوتی تھی کسی رستے سے, وہ شخص تھا عمر ابن سعد. اور اس کو آپ نے وصیتیں کی تھیں, اور اس بدبخت نے انہیں اکیلے میں بلا کے وصیتیں کی, اور ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ کسی طریقے سے حسین تک اس تمام حالات کی خبر پہنچا دی. لیکن اس بدبخت نے جیسے ہی وہ اس خلوت سے, تنہائی سے باہر آیا ہے, ابن زیاد کے سامنے بیان کر دی کہ مسلم نے مجھے یہ وصیتیں کی ہیں. اور جس پر ابن زیاد جیسا شخص یہ بول اٹھا ہے کہ جو امین ہے وہ خائن نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی خیانت کاروں کو لوگ امین سمجھ لیتے, یہ ابن زیاد جیسے کہ منہ سے یہ جملہ نکلا. تو ہمیں اس بات کا بہت بہت دھیان رکھنا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ وہ تھے کہ جو ظاہراً مطلب اہل بیت کے ماننے والے تھے, ان سے بیعت کرنے والے تھے, اپنے آپ کو ان کا محب قرار دینے والے تھے. اور جو واقعہ عرض مصائب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ان دو بچوں کا ہے کہ جن کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ جناب مسلم کے دو بیٹے تھے محمد و ابراہیم، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بچے آئے تھے ان میں سے دو بچے ایسے تھے کہ جو قافلے سے بچھڑ گئے تھے اور کوفے میں گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد ابن زیاد کے حکم سے قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور قید خانے میں جب ان کو ڈالا گیا تھا تو ان کے بارے میں خاص طور سے حکم یہ تھا کہ ان کو کھانا پانی جو ہے نا وہ کم سے کم ملے، یہ عجیب حکم تھا کہ ان کو کھانا پانی کم سے کم ملے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہو گئی، قافلہ بھی آ گیا کوفے اور شاید چلا بھی گیا، ایک سال گزر گیا، لیکن یہ بچے قید خانے میں ہی تھے۔ آخر کار ایک دن دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ جو زندان بان ہے یعنی قید خانے کا جو گارڈ ہے، یہ ہمیں کوئی اچھا اور نیک دل انسان لگتا ہے، تو اس سے ہم اپنی مصیبت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں اتنا کھانا تو دے دیا کرو کہ جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے۔ تو ایک دن بڑے بھائی نے ہمت کر کے اس کو بلایا اور کہا کہ اے پیر مرد، یعنی ایک بوڑھا شخص تھا، کہ اے پیر مرد، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو کھانا تم ہمیں دیتے ہو اس سے ہمارا بالکل گزارا نہیں ہو پاتا، ہم مسلسل بھوک کی حالت میں رہتے ہیں، پیاس کی حالت میں رہتے ہیں، تو ہمیں کم از کم اتنا کھانا اور پانی دے دیا کرو کہ ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کچھ اور تعارف ہوا، پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کیا تم حضرت محمد کو جانتے ہو؟ کہنے لگا کیوں نہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ کہنے لگا کیا تم علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کیا تم جعفر طیار کو جانتے ہو؟ وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ یہ جن ہستیوں کا تم نام لے رہے ہو ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے اور اس طریقے سے ایک عرصے سے اس قید خانے میں بند۔ وہ شخص بہرحال اپنے سینے میں ایمان کے جذبات رکھتا تھا، اس نے نہ صرف ان کو کھانا دیا، پانی دیا، بلکہ ان کو رات کی تاریکی میں رہا کر دیا اور کہا کہ بیٹا تم لوگ خاموشی کے ساتھ جاؤ، زمانہ بہت خراب ہے، رات کی تاریکی میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جاؤ اور کوشش کرو کہ مدینے کے رستے کو پا سکو۔ وہ بچے چلتے چلتے تھوڑا شہر سے باہر نکلے، ان کو ایک گھر میں ایک بوڑھی خاتون نظر آئی۔ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ یہ بوڑھی خاتون ہے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ ہم سے دشمنی نہیں کرے گی، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس عورت سے جا کے اپنا تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد اس سے صرف ایک رات کی پناہ مانگی۔ پہلے اس عورت کو بھی خوف محسوس ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ اے بی بی، ہم صرف ایک رات کی تم سے پناہ مانگتے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم چلے جائیں۔ لیکن اب جو خدا کو منظور، اس خاتون نے ان کو ایک کمرے میں سلا دیا، کھانا پانی بھی دیا۔ اس عورت کا ایک داماد تھا جس کا نام تھا حارث ابن زیاد، اور یہ بہت عجیب ہے، اور یہ آیت اللہ جوادی عامری نے یہ جملے بیان کیے ہیں تو میں نقل کر رہا ہوں کہ یہ شخص حارث بن زیاد کون تھا؟ یہ کمیل ابن زیاد کا بھائی تھا، یہ اس بوڑھی عورت کا داماد تھا۔ یہ ابن زیاد کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوا تھا کہ دو بچے قید خانے سے فرار ہو گئے ہیں، جو ان کے سر لے کر آئے گا تو فی سر 1,000 درہم اس کو انعام دیا جائے گا۔ یہ شخص ان دو بچوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ رات ہو گئی، اس نے آ کے اس خاتون کے دروازے پہ دستک دی اور کہنے لگا کہ دروازہ کھولو۔ وہ خاتون نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے دروازہ نہیں کھولا، اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں امیر کے پاس لے جاؤں گا، میں امیر کے حکم سے ان بچوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور میں رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں اور صبح اٹھ کے پھر اس تلاش پہ نکل جاؤں. رات میں جب دونوں بچے سوئے تو نامعلوم انہوں نے خواب میں کیا دیکھا. اور یہ واقعات اس قسم کے متواتر ہیں کہ اپنی شہادت سے پہلے جو بھی شہید تھا وہ یا رسول خدا کو خواب میں دیکھتا تھا یا جناب امیر علیہ السلام کو یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جو ان کو جنت میں آنے کی دعوت دے رہے ہو. شاید ان بچوں نے ایسے ہی خواب میں کچھ دیکھا اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ اٹھ کر رونے لگا. جب اس کے رونے کی صدا بلند ہوئی تو یہ ملعون حارث یہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ صدا کہاں سے آتی ہے. یہ فوراً اس کمرے میں گیا, دیکھا کہ 2 10 12 سال کے لڑکے ہیں, ان کو فوراً پکڑ لیا, کہنے لگا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں خدا اور رسول کے نام پر امان دو تو ہم بتاتے ہیں. کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر امان دیتا ہوں. کہنے لگے کہ ہمیں قید خانے کے زندان بان نے رہا کیا ہے اور ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. اس ملعون حارث کے منہ سے نکلتا ہے کہ واہ کیا بات ہے کہ ایک انسان موت کے منہ سے فرار کرے اور موت کے ہاتھوں میں چلا جائے. ان کے ہاتھ پیروں کو کس کے باندھ دیتا ہے کہ کل صبح تمہارا فیصلہ کروں گا. صبح جب ہوتی ہے تو ان کو کھینچتا ہوا پھر اپنے گھر لے جاتا ہے. پہلے اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ ان کو قتل کرو. یہ بچے اس غلام سے اپنا تعارف کراتے ہیں, حضرت بلال اور رسول خدا کا واسطہ دیتے ہیں. وہ غلام اس کام پر آمادہ نہیں ہوتا. اپنے بیٹے کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان کو قتل کرو, وہ بیٹا اس کام پر آمادہ نہیں ہوتا. تو کہتا ہے کہ پھر یہ کام میرے ہی ہاتھوں سے لکھا گیا ہے. ان دونوں بچوں کو دریا کے کنارے لے جاتا ہے. اب آپ ان جملوں پہ غور کریں کہ وہ بچے, معصوم بچے, اس سے فریاد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے خانوادے سے ہیں, اس نسبت سے ہمارے حال پر رحم کرو. کہتا ہے کہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ اچھا تم اتنا کرو کہ ہمیں بازار میں لے جا کر غلاموں کی طرح بیچ دو, ہمیں قتل نہ کرو. وہ کہتا ہے میں اس بات کو قبول نہیں کرتا, مجھے امیر سے انعام چاہیے. کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں امیر کے پاس زندہ لے چلو کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے. کہتا ہے کہ نہیں, اس نے تمہارے سر لانے پر انعام مقرر کیا ہے, میں تمہارا سر لے کر اس کی بارگاہ جاؤں گا. پہلے بڑے بھائی کا سر قلم ہوتا ہے, چھوٹا بھائی جھک کر بڑے بھائی کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس حالت میں پیغمبر خدا سے قیامت کے دن ملاقات کروں گا. حارث ملعون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میں ابھی تمہیں ان کے پاس روانہ کر دیتا ہوں. اور تھوڑی ہی دیر میں چھوٹے بھائی کا سر بھی قلم ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ تاریخ کہتی ہے کہ دریائے فرات میں 2 بے سر کے لاشیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر باہوں میں ایک دوسرے کو جکڑا ہوا تھا, ایک دوسرے کو سمیٹا ہوا تھا, تیرتے ہوئے جا رہے تھے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.